میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ، جو کہ مرکزی جامعۃ المدینہ ہے، اس کے دورہ حدیث شریف کے مکتب سے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے امام ابو یوسف علیہ رحمٰ سے کہا کہ ہمیں کچھ امام اعظم کے بارے میں بتائیے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ آپ، یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو چیزیں حرام تھی اس معاملے میں بڑی سختی فرمایا کرتے تھے، یعنی بڑا سخت عمل تھا آپ کے اس حوالے سے، اور اس سے بچا کرتے تھے۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ تھی بلا علم، یعنی بغیر علم کے دین میں کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ خصوصیت تھی، اور اس سے ڈرتے تھے، سخت ڈرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے حد عبادت فرمایا کرتے تھے۔ عبادت کیا کرتے تھے؟ پڑھا ہے آپ نے، پڑھا ہوگا شاید، رات رات بھر عبادت کرتے تھے، اور نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا۔ امیر سنت نے اشکوں کی برسات میں آپ کے جدول کو بھی بیان کیا، بڑا حیران کن جدول تھا آپ کا، اور کوئی اکا دکا رات یا دن کا نہیں تھا، یہ جدول ایک عرصے تک پھیلا ہوا تھا۔ پھر ایک وصف یہ بیان کیا کہ اہل دنیا کی تعریف ان کے منہ پر نہیں کیا کرتے تھے، اکثر خاموش رہا کرتے تھے، مسائل میں غور و خوص کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ان تمام تر خصوصیات اور بے حد علم و فضل اور مقام و مرتبے کے باوجود بے حد منکسر المزاج تھے۔ طبیعت میں انکساری تھی، عاجزی تھی، تواضع تھی۔ نہ کسی شخص سے کوئی تما کرتے، یعنی آپ کو کسی شخص کے معاملے کو لالچ نہیں تھی، اور جب کسی کا تذکرہ کرتے تو بھلائی کے ساتھ کیا کرتے۔ ہارون رشید نے جب یہ اوصاف سنے تو فرمایا، کہنے لگے کہ صالحین کے اوصاف ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ انہیں یاد کر لو تاکہ تم بھی اس جیسے عمل کر سکو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ اوصاف کی چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. نیز آپ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ کسی کا صلہ اور انعام قبول نہیں فرماتے تھے. اپنے ہاتھ سے خود بھی کھاتے کماتے, اپنے ہاتھ سے خود کماتے اور فقراء پر یہ خرچ کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی میں نے پڑھا ہے, شاید آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ آپ نے مداربت کی ہوئی تھی. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنا معاملہ تجارت کے ساتھ وابستہ کیا ہوا تھا. یعنی تقریباً ہم یہ علماء اور محدثین کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ اپنے روزگار کے بارے میں بڑے ہی مضبوط ہوا کرتے تھے. جیسے کہ آج کل بھی ماشاءاللہ ایک ہمارا ایک طبقہ ہے, خود ہی کما رہا ہوتا ہے, یعنی اپنا روزگار خود ہی کر رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر سے آمدنیوں کا صرف انتظار نہیں کیا کرتے, اور آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے ماشاءاللہ ایک تعداد ہے محنت کرتی ہے, چاہے وہ علم دین کے حوالے سے کرتی ہے جو بھی ہے. تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کے حوالے سے یہ ملتا ہے. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ میں نے اوصاف آپ کے سامنے بیان کیے جو ماشاءاللہ بعضوں نے لکھے ہیں, پھر اس کی تفصیل میں انشاءاللہ چلتے ہیں. اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے بارے میں بھی جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کے عجائبات میں سے تھا, امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عجائبات میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ عمر بھر آپ نے کسی کی غیبت نہیں کی. اور یہی بات امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے پڑھی ہے, آپ نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. اور یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے پڑھی ہے کہ بکر بن منیر سے روایت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے حساب نہیں لے گا, اللہ تعالی مجھ سے حساب نہیں لے گا کیونکہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے. یہ مطلب غیبت کے عنوان پر تو خیر تفصیل ماشاءاللہ امیر سنت کی پوری کتاب ہے غیبت کی تباکاریاں, لیکن جب میں یہ وصف ان بزرگوں کے بارے میں پڑھتا ہوں جیسے امام اعظم علیہ رحمہ کے بارے میں, امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں, اور اسے کئی محدثین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, صالحین کے بارے میں جب یہ وصف پڑھتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں کرتے تھے, کسی کا تذکرہ کرتے تو بھلائی کے ساتھ کیا کرتے تھے, حالانکہ یہ غیبت جانتے تھے. حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح جرح کی ہے اسماء اور رجال پر جو بحث کی جائے گی اور روایت کرنے والوں پر جو کلام کیا جائے گا اور اس کے بارے میں لکھا جائے گا, تو یہ جانتے تھے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں, یہ جانتے تھے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں اور غیبت کے شرعی احکام کیا ہیں, کب کس کے پیچھے بات کرنے کے کیا حکم ہے شریعت ہے. مگر جس غیبت کو ہم حرام غیبت کہیں گے, اور جب مطلقاً ہم غیبت کا لفظ استعمال کرتے تو اس سے مراد ہم اسی غیبت کو لیتے ہیں جس کی شریعت نے ہم کو اجازت نہیں دی, ولا یغتب, اور غیبت نہ کرو. تو یہ جو ارشاد قرآن کریم ہے یہ جانتے تھے, یہ حدیث کو جانتے تھے, یہ تفسیر کو جانتے تھے, قرآن کریم کی آیات مبارکہ کو بغور پڑھتے تھے, مگر یہ غیبت نہیں کرتے تھے. ان سے لوگ ملتے تھے, شرعی احکام پوچھتے تھے, اور مطلب بے شمار لوگوں کے درمیان یہ رہا کرتے تھے, فتوے دیا کرتے تھے, اصلاح کیا کرتے تھے, غیبت نہیں کرتے تھے, ملاقاتیں کرتے تھے غیبت نہیں کرتے تھے, تجارت کرتے تھے غیبت نہیں کرتے تھے, طلبہ میں رہتے تھے غیبت نہیں کرتے تھے, ہم اثر میں رہتے تھے غیبت نہیں کرتے تھے, مناظرے کرتے تھے غیبت نہیں کرتے تھے, تحریریں کرتے تھے غیبت نہیں کرتے تھے, تدریس کرتے تھے غیبت نہیں کرتے تھے, تجارت کرتے تھے غیبت نہیں کرتے تھے, امامت کرتے تھے غیبت نہیں کرتے تھے. کیا کمال کے لوگ تھے یار, غیبت نہیں کرتے تھے, یہ کمال ہے. کبھی ہم چیک کریں یار اپنا پورا دن, غیبت میں گزرا ایک دن چلو محاسبہ کر دیں گے، پورا دن میرا گزرا میں غیبت سے بچا کے نہیں، میرا یہ مہینہ غیبت سے بچا کے نہیں، میرا یہ ہفتہ غیبت سے بچا کے نہیں۔ یہ کیسے لوگ تھے، ستر ستر سال، اسی اسی سال ان کی زندگیاں گزر گئیں مگر انہوں نے غیبت نہیں کی۔ کمال ہے یار، کمال ہے، غیبت نہیں کی۔ اور یوں اگر ہم مطلقاً دیکھیں، جیسے ہم بات چیت کرتے ہیں، غیبت کتنا آسان ہے نا معصوم بھائی، یوں اگر عمل کے طور پر دیکھا جائے غیبت کتنا ایک آسان گناہ ہے، یوں ہو جاتا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ غیبت تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر غیبتوں میں تاویلیں اتنی آتی ہیں دماغ کے اندر کہ وہ اگر اہل علم ہے تو وہ زیادہ تاویلوں کی طرف چلا جائے گا۔ ایک عام آدمی تو اللہ 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 استغفر اللہ کر کے شاید چپ ہو جائے، مگر ایک اہل علم ہوتا ہے تو وہ تو اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے پر جو اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے نا گویا کہ میں متقی، میں پرہیزگار، میں نیک، مجھ سے غیبت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر ہم آج دیکھیں، اگر ہم انتقال کر جاتے ہیں، ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو کیونکہ ہماری سیرت میں لکھے گا کہ یہ غیبت نہیں کرتا تھا۔ میں مفتی دعوت اسلامی کے بارے میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ غیبت نہیں کرتا تھا جتنا میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ انہوں نے جب بھی کسی کے بارے میں بات کی بڑی غور و خوض کے ساتھ کی ہوگی، میرا ان کے بارے میں بہت کمال اور کمال اور کمال حسن ظن ہے۔ یہ شان ہے عطاری کی، عطار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ ایک ہی میں واسطہ جیسا پڑھا، میں اس کے بارے میں کہتا ہوں۔ ظاہر میں مبالغہ نہیں کروں گا آپ کے سامنے، یوں اچھے اور نیک لوگوں کی کمی نہیں ہے، مگر ہر ایک کسی نہ کسی وقت سے متصف بھی ہوتا ہے۔ بات چونکہ غیبت کی چل رہی ہے، اور جنہوں نے شاید مفتی دعوت اسلامی کے ساتھ پڑھا ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ تعلیم حاصل کی ہے، وہ شاید ہو سکتا ہے زمانے طالب علمی کا بھی جو انہوں نے وقت گزارا ہوگا، جو زمانہ گزارا ہوگا طالب علم، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ میری تصدیق کریں کہ یہ درجے میں بھی شاید ایسے ہوتے ہوں گے، کیونکہ جو ان کے ہم نے وقت دیکھے تھے بولتے کم تھے نا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ طویل خاموشی والے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طویل خاموشی والے تھے۔ تو یہ جو اوصاف مبارکہ جو بیان ہوئے بزرگوں کے، تو ایک تو یہ غیبت پر کہ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو کیا ہم نیت کریں کہ ایک بار پھر، مجھے لگتا ہے کہ غیبت جتنی روحانیت کو برباد کرتی ہے نہ کبھی گناہ کرتے ہوں گے، عمل کو، روحانیت کو، عقل کو، فہم کو، شاید ذہانت کو، فطانت کو، میں کہوں کہ شرافت کو، ایمان کی حلاوت کو، جو اچھے سے اچھا نام لو آپ، ایسا لگتا ہے کہ شاید غیبت جتنا اس کو سڑا، مطلب ایک سڑا ہوا مرض ہے، غیبت ایک سڑا ہوا مرض ہے، انتہائی سڑا ہوا مرض ہے، ایک غلیظ قسم کا گناہ ہے غیبت۔ تو یہ غیبت، یعنی ہم جس طرح رہتے ہیں نا، ہمیں غیبت سے بچنے پر تو یوں سمجھے کہ بہت زیادہ مشق کرنی پڑے گی، اور بڑا مطلب اس کے اندر ہمیں ایک وہ ساتھی کو ایسا بنانا پڑے گا جو کہہ رہے تو بول اللہ استغفر اللہ، ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی، اور ہم بھی مطلب کہ اس کی کہنے پکار پر استغفر اللہ کہیں۔ امام اعظم کا صدقہ نصیب ہو، کسی نے کہا اللہ سے ڈریے تو رو پڑے، اتق اللہ، امام اللہ سے ڈرو، رو پڑے نا، یہ تھے اللہ کے حالانکہ نیک بندے نا، اللہ سے ڈرو تو رو پڑے، یہ واقعی ڈرنے والے تھے تبھی تو رو پڑے نا۔ جب امام صاحب نے عشاء کی نماز میں جب تلاوت کی یوم اذن تحدث اخبارہا، سورہ زلزال کی آیت کریمہ پوری سورت پڑی تھی، اور صرف اس آیت کریمہ کی رات بھر آپ تلاوت کرتے رہے، اور یہ داڑھی پکڑ کر کہتے رہے یا اللہ نعمان کو بخش دیو، رات بھر کہتے رہے یا اللہ نعمان کو بخش دیو، یا اللہ نعمان کو بخش دیو، یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، یہ تھے وہ جو اللہ سے ڈرتے تھے، یہ تھے جو غیبت سے بچتے تھے، یہ تھے جو حرام روزی سے اور بچتے تھے، یہ تھے ہم نہ ہو سکے۔ یہ ایسے تھے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے. کمال تو ہے نا, یہ ایسے تھے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے. زوال نے ان کا منہ نہ دیکھا نہ انہوں نے زوال کا منہ دیکھا. ان کو عروج ملا, یہ عروج ہی میں رہے. ان کو ترقی ملی, یہ ترقی میں رہے. ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہمیں ہم ہیں کہاں اور ہم جائیں گے کہاں, ہمارا بنے گا کیا. ان بزرگوں کو, امام مسلم, امام محمد, امام شافعی, یہ جن کے ہم نام پڑھتے ہیں, امام نسائی, امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی, بڑے بڑے بزرگوں کے نام, تب دیکھیں یہ عروج لیا اور اسی میں نکل گئے, چلے گئے. رحمت اللہ تعالی علیہ رحمہ اللہ تعالی, یہ چلے گئے یار, ہم پتہ نہیں ہمارا بنے گا کیا. خیر, اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کا اوصاف سے کچھ حصہ نصیب فرمائے. اور امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ نہ کسی کو مارا, نہ کبھی کسی کے ساتھ درشت کلامی کی. یعنی یہ میں ان کے بھائیان بہن, یہ وہ لوگ نہیں تھے جو گوشہ نشین تھے, جو شرور و فتنے کے خوف سے جنہوں نے گاروں پہاڑوں میں جگہ بنا لی اور اتنی دور چلے گئے کہ ان وہ جماعت بھی واجب نہ ہوتی ہو, ان وہ جمعہ بھی واجب نہ ہوتا ہو. کیونکہ جو بھی اللہ کا جو بھی ولی ہوگا وہ عالم تو ہوگا, اور عالم جانتا ہے کہ مجھ پر شرعی احکام کب لازم ہے, کب کیا ہے, کب کیا ہے. تو یہ گوشہ نشین لوگ, یہ گوشہ نشین طبقہ نہیں تھا, یہ غاروں والا طبقہ نہیں تھا, جن کے ہم عیون الحکایات کے واقعات پڑھتے ہیں, دیگر حکایتی کتابوں جن کے ہم واقعات پڑھتے ہیں, جو برسوں تک عبادت کرتے رہے اور گاروں میں رہے, اور پھر مطلب کہ وہ یوں کھاتے تھے, یہ کھاتے تھے, اور اس طرح ان کا وقت گزرتا تھا. مگر یہ اب یہ عوام میں رہے نا, یہ عوام میں رہے, یہ محدث رہے, یہ امام رہے, یہ فقیر رہے. انہوں نے مطلب کہ کوئی چھ چھ آٹھ آٹھ دس دس کتابیں ان کے نام سے منسوب ہیں, اور ان کو لکھی ہیں. یہ مطلب کہ اقتدار والوں کے ساتھ رہے, یہ حکمرانوں کے ساتھ ان کی گفتگو رہی, یا عوام میں بھی رہے, خواص میں بھی رہے, یہ اس انداز پر یہ چلتے رہے, اور یہ اس انداز سے چلتے رہے, اور درست کلامی سے بچتے رہے, سخت کلامی سے بچتے رہے, مخلوق کی بیجا تعریف سے بچتے رہے. ان کے منہ پہ ان کی تعریفیں نہیں کرتے تھے, ان کے درباروں میں نہیں جاتے تھے, حق پر ڈٹے رہتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی روز کے 40 کوڑے کھاتے تھے, حق پر ڈٹے رہے. اور خود امام نسائی غالباً ان کے بارے میں نے لکھا یا پڑھا تھا کہ وہ, ہاں, امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شہید کر دیے گئے. امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہید کیا گیا تھا. یہ حق پر, مطلب یہ سب ان کو حق پر رہنے کے, میں کہتا انعام ملے تھے نا, شہادت تو انعام ہے نا, شہادت مطلوب و مقصود مومن مالک غنی بندہ کشور گشائی, شہادت تو شہادت ہے نا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شہید مرنے کی دعا کرے گا, اگر بستر پہ بھی مر جاتا اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے. تو شہادت کی تو دعا کرنی چاہیے اللہ. اور فاروق اعظم دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, اللہ تعالی ہمیں شہادت عطا فرمائے. اچھا, اب میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے کچھ چیزیں سامنے آئی نا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت بھی پڑھی, اور ان کی سیرت کے بھی کئی پہلو سامنے دیکھے. اسی طرح جو ہمارے مشہور بزرگ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, اسی طرح دیگر بزرگان دین ہیں. اور پچھلے آپ صدیوں میں چلے جائیں تو جتنے یہ محدثین علماء کرام, بڑے بڑے اکابرین جو ہمارے گزرے ہیں, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھ, جن کی آپ مشہور حدیث کی کتابیں وغیرہ بھی آپ پڑھتے ہیں, جن کی فقہی عباراتوں پر ہم کلام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی شوافی اور احناف کے لیے جو بھی بحث پڑی ہے, مگر اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امام شافعی یہ عاشق رسول ڈھونڈے نہیں ملے گا. اس بات میں تو کوئی بحث نہیں کہ امام مالک جیسا عاشق رسول ڈھونڈے نہیں ملے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں نا. ایک فقہی اختلاف صحیح, جو کہ 450 آیات کریمہ کے متعلق جو ایک فقہی استنباط استخراج کے جو ایک مسائل ہیں کہ امام اعظم علیہ الرحمٰن نے یہ فرما دے, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا, احناف کے نزدیک یہ کھول لے تو شافعی کے نزدیک یہ کھولے, مگر ان کی سیرتوں میں تو کوئی ہمیں ہے ہی نہیں نا کوئی. یہ تو ہمارے سب, ہم سب کے امام ہیں, ہم سب کے امام ہیں. اور ایک قول کے مطابق تو دنیا میں اس وقت بھی زمین پر کوئی مالک ہی بد مذہب نہیں ملے گا آپ کو, ایک قول کے مطابق. یہ یاد رکھیے گا، یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے جنہوں نے مدینہ منورہ میں سواری تک نہ کی. یہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہے. تو یہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑے بڑے بزرگ جو مطلب کہ خود مطلب کہ بارگاہ رسالت ان کی حاضریوں کے انداز اور عشق رسول ان کے قصائد بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں جو انہوں نے تعریفیں جو نعتیں لکھی ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز میں، تو یہ سب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ان کے اپنے اوصاف ہیں، ان کے اپنا کردار ہے. تو ہم ان کی سیرتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یار کیا لوگ. تو اگر ہم سب کو دیکھتے ہیں نا جرنلی طور پر، اب پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ تو کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، عموماً ہمارے حدیثوں کی کتابوں کے شروع میں ان کے تعارف بھی لکھے رہتے ہیں. تو یہ جو بزرگ ہیں ان میں کچھ چیزیں بڑی کامن آپ کو ملیں گی، بڑی کیونکہ اب اتنا طویل ٹائم نہیں ہے تو میں کامن چیزیں جو بڑی ملیں گی کہ ان سب میں یہ چیزیں جامع تھیں. نمبر ایک، پہلی چیز، اپنے کام میں سنجیدہ تھے، اپنے کام میں اپنے مقصد میں سنجیدہ تھے. جو ان کے علاوہ ایون آپ دنیا کے بھی کسی بھی کامیاب فرد کی اگر آپ اس کی بایوگرافی پڑھیں گے نا، سیرت پڑھیں گے، تو اس کا جو سب سے پہلا ورڈ جو آپ کو شاید ملے گا نا وہ یہ تھا کہ یہ اپنے مقصد میں سنجیدہ تھا. اگر جو اس کے آس پاس وہ اور بھی چیزیں پلس کر لیں گے کہ اس نے اپنا مقصد واضح کیا ہوا تھا، کیا کرنا چاہتا تھا یہ واضح تھا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. مگر ہم میں سے بہت ساری چیزیں ایسے کرتے ہیں، ہم لوگ کے مقاصد ہم اپنے اپنے لیتے ہیں لیکن اپنے مقصد میں سنجیدہ نہیں ہو پاتے. جب اپنے مقصد میں ہم سنجیدہ ہوتے ہیں نا تو اس کو پانے کے لیے آنے والی مشقتوں کو، تکالیف کو اور آنے والے جو مصائب ہوتے ہیں نا اس کو بندہ خندہ پیشانی سے فیس کرتا ہوا گیا، کیونکہ اپنے مقصد میں وہ سنجیدہ ہوتا ہے، میں نے جانا وہیں ہے، پہنچنا وہیں ہے. تو یہ سنجیدگی ہوتی تھی. اچھا یہ سنجیدگی خشک مزاجی نہیں تھی، خوش مزاجی کے ساتھ تھی. یہ سنجیدگی خشک مزاجی کے ساتھ نہیں تھی، زاہد خشک نہ تھے، یہ خوش مزاجی کے ساتھ تھی. کہ مسکرانا یہ ان کے اوصاف میں شامل ہوتا. ٹھیک ہے، یہ وہ بزرگ ہیں جن سے لاکھوں لاکھ اور ہزاروں لوگوں نے استفادہ کیا نا، فائدہ اٹھایا. تو عموماً زاہد خشک کے پاس لوگ جمع نہیں ہو پاتے، اور یہ حدیثیں بیان کرتے. تو انہوں نے نبی پاک کی سیرت کو پڑھا ہوتا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ جلوہ فرما رہتی تھی. تو یہ اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ ہم مسکرانے والے بن جائیں اور سنجیدہ ہو جائیں. میں دیکھتا ہوں بعض اوقات طلباء کرام میں، ہو سکتا ہے اس میں عمر کا بھی تقاضا ہو، تجربات کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کہیں تقاضا ہوتا ہو، جن کی ہم سیرتیں پڑھتے ہیں ان کی ایک ہم نے ایک آگے کی سیرتیں پڑھی بھی ہوتی ہیں، ایک عمر ان کی گزری ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عمر کا تقاضا بھی اور تجربے کا بھی یہاں عمل دخل ہوتا ہو. لیکن طلباء کرام یا جتنے بھی سن رہے ہیں، چاہے طلباء کرام اور علم دین سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، سب سے بنیادی چیز جو ہے نا وہ آپ کی سنجیدگی ہے. آپ کا اس آپ کے آپ اپنے ہی معاملے میں، اپنے ہی مقصد میں سیریس ہیں یا نہیں ہیں. بندہ اگر سیریس نہ ہونا تو اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا، آپ کا سننا سمجھنا، یہ اس بات کو مطلب کہ بالکل آپ کا انداز اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ اپنے مقصد میں اور اپنی پڑھائی میں یا اپنی چیزوں میں کتنا سنجیدہ ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایون کے مبلک جب بیان کر رہا ہوتا ہے اور جب اسے سن رہے ہوتے ہیں تو بیان کرتے ہوئے مبلک بھی اس بات کو جج کر لیتا. آپ دیکھیں بعضوں سے آئی کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، بعضوں سے نہیں ہو پاتا. جن کو بیان کا تجربہ ہوگا آپ دیکھتے تھے کہ بعضوں کا یہ آئی کانٹیکٹ ہو جاتا ہے. آپ جب بیان کے بعد ملتے ہیں تو آپ اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یار یہ میرا بیان غور سے سن رہا تھا. ہے آپ کو تجربہ ہے کیوں بھائی اتنے لوگ تھے یہ کیوں وہ اتنے آپ کے بیان کے اندر منہمک تھا اور آپ کے بیان کو اتنا وہ رسپونڈ کر رہا تھا کہ آپ بار بار گھوم پھر کر اس کی طرف بیان کرنے والا بھی رک جاتا ہے کہ یار یہ رسپونڈ کر رہا تھا. اور پھر جب وہ آخر میں آپ اس سے ملتے ہو تو وہ بھی آپ سے بڑی مطلب کہ وہ خندہ پیشانی سے ملتا ہے اور آپ بھی اس کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں، دل ہی دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے بڑی مطلب کہ توجہ کے ساتھ لگتا ہے کہ میرا بیان سنا ہے. تو یہ باڈی لینگویج ہوتی ہے جو سامنے والے کو بتاتی ہے کہ آپ جس کام کے لیے بیٹھے ہیں اس کام میں آپ خود کتنا سنجیدہ ہیں. کوئی موبائل میں لگا رہتا ہے، کوئی زیادہ لگا رہتا ہے، کوئی گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اس سے مسکرا کر باتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو کونیاں مار رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں جی رہا ہوتا ہے، بیٹھا رہا ہوتا ہے، لیکن مگر وہ اپنا ہی انٹروڈکشن دے رہا ہوتا ہے کہ میرے بارے میں غلط فہمی مت آئیے گا، میں ایسا ہوں جیسا مجھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ اپنے کام میں سنجیدہ ہونا. دوسری بات، اگر آپ ان کی سیرتوں کو پڑھیں گے تو جو چیز ایک اور مشترک ہم نے دیکھی، تقریباً کی سیرت جو تاریخ لکھنے والوں نے جو سیرتیں لکھی ہیں وہ دو چار ورڈ ان کے لکھتے ہی ہیں، زاہد تھے، عابد تھے، شب بیدار تھے، اس طرح کے. بعضوں کے بارے میں لکھا کہ صائم الدہر تھے، قائم اللیل تھے. قائم اللیل تو تقریباً کے بارے میں لکھ ہی دیتے ہیں، لیکن بعضوں کے بارے میں صائم الدہر لکھتے ہیں کہ پیدر پہ روزے رکھنے والے. بعضوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ سومے داؤدی پر ان کا وہ عمل ہوا کرتا تھا. تو یہ ایک چیز بڑی مشترک ملی کہ یہ فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، ظاہر جب اس معاملے میں تھے تو ساتھ ساتھ الگ سے عبادت کا بیان ہے، الگ سے عبادت کا بیان ہے. بزرگوں کی سیرت کے اندر الگ سے عبادت کا بیان ہے. بعض وہ تھے جو دن بھر جہاد کرتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے، حالانکہ جہاد خود عبادت ہے، جہاد خود عبادت ہے، مگر دن بھر جہاد کرتے تھے اور رات کو عبادت کا الگ لفظ ہے، رات کو عبادت کرتے تھے. پھر کہتے ہیں کہ دن بھر یہ پڑھاتے تھے، یہ کرتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے. ایسا مجھے لگتا ہے کہ شاید یہاں پر مورخین جو تاریخ لکھتے ہیں یہ عبادت تو کچھ الگ سے لکھتے ہیں، شاید اس عبادت سے مراد تلاوت لیتے ہیں، یا اس عبادت سے مراد نماز لیتے ہیں، اس عبادت سے مراد نوافل لیتے ہیں، اس عبادت سے مراد تسبیح و تحمید لیتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز لیتے ہوں گے نا. ورنہ بھائی آپ کے استاد صاحب جو آپ کو پڑھا رہے ہیں شاید آپ کے پڑھنے سے زیادہ وہ عبادت گزار رہے ہیں، وہ مطالعہ کر کر آتے ہیں. ان کا مطالعہ کرنا کیا عبادت نہیں ہے؟ کیا ان کو پڑھانا عبادت نہیں ہے؟ کیا مسائل کا حل کرنا عبادت نہیں ہے؟ کیا فتوا نویسی کرنا عبادت نہیں ہے؟ کیا تدریس کرنا عبادت نہیں ہے؟ جبکہ یہ سارے عبادت کے تقاضے پورے ہوتے ہوں اور اس کے جو بھی مطلب جملہ شرائط ہیں وہ سب پوری ہوتی ہوں. تو یہ چیزیں عبادت میں تو ہیں، لیکن خاص کر الگ سے عبادت کا ذکر آپ نے بھی پڑھی ہوگی بزرگوں کی سیرتیں. ممکن ہے نہیں پڑھی تو بزرگوں کی سیرت ضرور پڑھا کریں، میرا مشورہ ہے آپ کو. اس کے لیے میں آپ کو کتاب کا نام بتاتا ہوں، اللہ والوں کی باتیں، پانچ جلدیں ہیں، مشورہ دیتا ہوں آپ کو، انہیں اپنے مطالعے میں لے لیں. بلے آپ مختلف جگہ سے برگردانی کریں، کم از کم آپ وہاں سے چلیں کہ جو علماء صحابہ میں جن کو خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے، صحابی تو صحابی تھے لیکن خاص فقہا اور بڑے علماء صحابہ میں جن کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی سیرتیں یہ آپ کو مل جائیں گی یہاں پر آپ کو اللہ والوں کی باتیں میں. اسی طرح اس طرح کے اولیاء کرام بزرگان دین جو حدیث میں یا فقہ میں یا تفسیر میں جن کی شہرت پائی جاتی ہے، تاکہ وہ آپ کے فن سے متعلق اور آپ کی اس وقت جو فیلڈ ہے اس کے متعلق جب آپ کو ملے گا، آپ پڑھیں گے تو لگے گا کہ یار یہ پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ان کے ساتھ عبادت الگ سے ان کا ایک باب ہے. ریاضت ان کے باب میں آپ نے دیکھا ہوگا، ریاضت، لفظ ریاضت لکھتے ہیں ان کی سیرت میں، لفظ مجاہدہ لکھتے ہیں ان کی سیرت میں. تو یہ چیزیں ان کے سیرتوں کے ساتھ بالکل پیسٹ ہیں اور یہ سب جگہ پر آپ کو ملیں گی. تو یہ اس کو لگتا ہے شاید الگ سے لیتے تھے، جیسے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفراد عبادت میں ان کا ایک الگ سے ہی معاملہ ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے تو یہ ہے الگ سے، انفراد عبادت، الگ ہو جانا، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا یا روزے رکھنا، اس طرح کی ایک عبادت. ورنہ تو دیگر چیزیں بھی ان کی عبادت میں ہی ہیں، جو اللہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے عبادت ہے. اچھا تیسری بات جو ایک اور مطلب کے بات کی طرف آؤں گا وہ ہے تھے منکسر المزاج. آپ کو تقریباً کی سیرت میں یہ ملے گا، منکسر المزاج تھے، توازو تھی ان کی ساری تھی، منکسر المزاج ان کی ساری تھی، توازو تھی، یہ ان کا ملے گا. یعنی انکساری اور توازو کا کی جو ضد ہے یہ تکبر ہے، عاجزی کی ضد تکبر ہے اور تکبر کی ضد عاجزی ہے. اب اس کو ظاہر ہوتا ہم کو دیکھنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا کہ عاجزی اور تکبر. عموماً طلباء کرام یہ ہوتا ہی ہے کہ استاد کا بہت سارا میٹر طلباء کے سامنے آئے گا کہ اس کے اندر کتنی عاجزی ہے. بڑے طلباء کا معاملہ چھوٹے درجے کے طلباء کے سامنے آئے گا کہ اس میں کتنی عاجزی ہے. نارملی اپنے سے بڑے کو جو آپ تصور کرتے ہیں وہاں پر طبیعتاً توازو آ جاتی ہے, اس کے سامنے بیٹھنے میں توازو آ جاتی ہے, اس کے سامنے چلنے میں توازو آ جاتی ہے, اس کے ساتھ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہماری زبان میں ایک توازو اور عاجزی کا ایک پہلو آ جاتا ہے, زبان پر ایک وزن ہوتا ہے اس کے کردار کا, اس کی شخصیت کا, اور زبان اس کے وزن سے دب رہی ہوتی ہے, سر اس کے کردار کے وزن سے جھک رہا ہوتا ہے, بدن اس کے کردار اور اس کے تقوی کے وزن کے ساتھ اور اس کے اثر کے ساتھ جسم کے اندر ایک ہم اپنے اندر ایک وہ جھکاؤ محسوس کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ سامنے والے کی یہ ہے وہ. مگر کیا ایسا کام کسی اپنے سے نیچے والے کے لیے ہماری طبیعت میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اوپر کا آنا اتنا میٹر نہیں کرتا, اوپر کا آنا اتنا میٹر نہیں کرتا کہ بعض اوقات وہ شخصیت کا تقاضا بن جاتا ہے. مگر ایک جس کو واقعی توازو اور عاجزی کی ساری ایک انسان کی طبیعت کا حصہ کہیں, جہاں ہم خود ایک بڑی شخصیت بن کے جائیں, وہاں ہمارا معاملہ کیا ہے. تو اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی بہت آ جاتا ہے. میں بس یہی کہہ کر نکلتا ہوں کہ ایک تو یہ بات بھی مشترک ہم نے بزرگوں میں پڑھی, علماء کرام میں اسپیشلی جن کا میں اس وقت تذکرہ کر رہا ہوں, ان کے اندر منکسر المزاجی کیا ان میں پڑھا. تیسرا ایک اور وقت, ان کے سیرتوں میں کئی سفر ہیں. نشاپور تو بہت پڑھتے ہیں ہم لوگ, مصر پڑھتے, پتہ نہیں کون کون سے, جو ابھی نقشہ دیکھتے تو پتہ نہیں وہ ملک ادھر ہے تو وہ ملک ادھر ہے. آج تقسیم کچھ اور ہے, کل ہو سکتا یہ تقسیم نہ تھی. عرب ممالک کی طرف جائیں تو پورے کے پورے کو ایک الگ خطہ نظر آتا تھا. یہ سارے اتنا کی تقسیمیں پہلے نہیں ہوا کرتے تھی, نام ہوتے تھے مگر اس طرح کی مطلب بارڈر تقسیم شاید اتنا نہیں ہوا کرتی ہوگی, ایسا مجھے لگتا ہے شاید جو پڑھتے ہیں. تو ان کے سفر تھے, یہاں بھی گئے, وہاں بھی گئے, وہاں بھی گئے, وہاں بھی گئے. ان کے اساتذہ کے نام پڑھتے ہیں تو لسٹ ہے, سلامیزہ کے ناموں کی تو لسٹ ہے, اساتذہ کے ناموں کی بھی لسٹ ہے. پتہ نہیں کہاں کا ذہن و تلمس طے کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کی برکت ہمیں عطا فرمائے. تو یہ علم دین کے حصول کے لیے گھومتے, سفر ہی سفر ہے, سفر ہی سفر ہے, سفر ہی سفر ہے. ولادت کہیں اور کی ہے اور مزار کہیں اور ہے. تو یہ علم کی تلاش اور اس طرح مطلب کہ یہ رہتے رہے, روشنی ڈھونڈتے رہے, روشنی جمع کرتے رہے اور روشنیاں پھیلاتے رہے. ایک جگہ پر مطلب تھا نہیں, تو اللہ کرے کہ ان کا یہ حصہ ہمیں بھی نصیب ہوتا رہے. پھر ان کی طبیعت میں یہ پڑھا, بعضوں کے یہاں تو بڑا پرتکلف انداز تھا, بزرگوں کی بھی بات کر رہا ہوں, پرتکلف انداز تھا, مگر بعضوں کے یہاں اور اکثر کے یہاں پڑھا کہ ان کی غذا اور زندگی کا انداز سادہ تھا, غذا اور زندگی کا انداز سادہ ہوا کرتا تھا. اور یہ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ طویل عرصے تک سالن وہ ہاتھ نہ لگایا, سوکھی روٹی کھاتے تھے, ان کی انتریاں سوکھ گئی تھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کتابوں میں, سوکھی روٹی کھاتے تھے جی, روزانہ دو بادام یہ فرما رہے ہیں, تو انتریاں سوکھ گئی تھیں. یہ اتنی مطلب کہ یہ کئی ایسے بزرگوں کی سیرت ہم پڑھتے ہیں کہ وہ غذائیں ان کی سادہ ہوا کرتی تھیں. اور غذاؤں کے معاملے جیسے خود امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو استاد تھے حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو وہ مدینہ منورہ کہتے, وہ مطلب وہ چن چن کے کشمشے اور یہ طرح کی چیزیں چن چن کے کھا لیا کرتے تھے, نہیں ہوتا تھا. خود امام شافعی رحمہ کے پاس بھی ایسی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. تو بہت کم بزرگ گزرے جن کی یہ مالی اور اس طرح کے حالات جو تھے نا وہ بڑے مضبوط و مستحکم تھے, بھاری اکثریت جو تھی نا وہ اسی انداز پر انہوں نے زندگی بھی گزاری اور رہے بھی ہیں. تو یہ ان کی غذاؤں میں مطلب یہ دیکھیں میں اپنے پر اور آپ اپنے پر غور کر رہے ہیں, میں کیسا ہوں اور آپ کیسے ہیں, اس وقت ہم اب ذاتی تجزیہ لیں. میں اپنا ذاتی تجزیہ لے رہا ہوں, میرے بارے میں آپ خوشفہمی منا رہے ہیں, آپ اپنے بارے میں بھی خوشفہمی منا رہے ہیں, ٹھیک ہے, نارمل بات کرتے ہیں. میں نے پڑھا تو مجھے بھی اپنے اوپر ایک حیرت ہوتی تھی کہ یار یہ تھے تو یہ اچھے اللہ کے نیک بندے اور یہ واقعی نیک بندے تھے, ان کی طبیعت ایسی تھی, ہم لوگ باتیں کرتے ان کی جیسے مگر ان جیسے بن نہیں سکے. تو یہ جو تھے نا یہ سادہ زندگی والے سادہ غذا والے یہ لوگ تھے, مطلب کوئی تما نہیں تھی, کوئی لالچ نہیں تھی, اور کچھ ملتا تھا تو ان کے پیچھے وہ دوڑا نہیں کرتے تھے. کنات ان کا زیور تھا, سادگی ان کا حسن تھا, بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں. اچھا تو یہ چیزیں تھیں. پھر ایک بہت خوبصورت بات ان کی سیرت میں, بکثرت تلاوت, بکثرت تلاوت. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ پڑھتے رہتے ہیں, اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے گئے ایک قافلے کے ساتھ, تو یہ تقریباً 8 دن کا سفر تھا, 8 دن 8 راتوں کا سفر تھا, اور آپ نے اس میں 16 قرآن ختم کیے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی حافظ تھے, 16 قرآن ختم کا, مکی کہلاتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ, امام مالک مدنی کہلاتے ہیں, اور امام اعظم علیہ رحمہ کوفی کہلاتے ہیں, کوفہ کہتے. تو حالانکہ یہ کتنی الگ الگ ہیں مگر یہ کیا قرآن پڑھنے والے تھے, اتنا قرآن پڑھتے تھے. بعض بزرگوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ رمضان میں تو روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے, بعضوں کے پڑھا کہ روزانہ رات کو 10 پارے پڑھا کرتے تھے. خود ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ جب ان کا وصال کا وقت ہوا تو ان کی بہن رو رہی تھی, کہا کیوں روتی ہے, جس کمرے میں تو مجھے دیکھ رہی ہے اس کمرے میں نے 18,000 قرآن ختم کیے, 18,000 قرآن ختم کیے, یہ پڑھتے تھے قرآن. تو اگر ہم قرآن کریم کو یوں پڑھیں اور قرآن کریم کو یوں سمجھیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی رات بھر داڑھی پکڑ کے کھڑے رہے, یوم عیدین تو حدیث اخبار رہا, زمین اکل دے گی اپنے راز, زمین بیان کر کے اپنے راز, کس نے نیکی کس نے بدی کی. انہوں نے تو اپنی نیکیوں کو یاد نہیں کیا ہوگا نا, روتے رہے نا, بدی تو ہمارا سے زن ان کے نام میں بدی کیسی. تاریخ لکھنے والے لکھا کہ امام اعظم اتنے ذہین تھے کہ انہوں نے کوئی ایسی عادت رکھی نہیں تھی جو نیکی کو کھا جائے, یہ ان کی ذہانت کے باب میں لکھا گیا ہے, امام اعظم علیہ رحمہ کی ذہانت کے باب میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی عادت پالی نہیں تھی جو نیکی کھا جائے. کمال ہے نا, یہ لوگ کمال کے لوگ تھے. تو یہ جو ہے انداز زندگی, تو عبادت گزاری جیسے میں نے کہا, تو اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن. تو تلاوت قرآن اگر اللہ میں توفیق دے تو پڑھیں آپ, آپ میں سے کئی تو حافظ ہوتے ہوں گے امید ہے, تو اگر نہیں ہے تو بنے حافظ, نہیں ہے تو بنے حافظ, اور اگر حافظ نہیں بنتے تو کم از کم جن جن صورتوں کو یاد کیا ہے ان صورتوں کے معنی مطالب مفاہیم ذہن میں ہو, اپنے طور پر نہ ہو سراط الجنان پڑھ لیں, دیگر کتابیں پڑھ لیں, تو یہ سب چیزیں جب ذہن میں ہوتی ہے تو پڑھنے کا اور نماز پڑھنے کا بھی ایک مزہ آتا ہے یار, نماز پڑھنے کا ایک مزہ آتا ہے کہ جب صورتیں اور اس طرح کے, وہ ویسے ہی زیادہ لطف اور زیادہ مزہ آئے گا جب آپ وہ صورتیں نماز میں پڑھیں جو آپ کو اچھی طرح یاد تو ہوں مگر ان کے مطالب بھی آپ کو آتے ہوں. سورہ مومنین کی 11 آیات یاد کر لیں, اگر نہیں یاد تو پڑھتے رہا کریں, دعا کرتے رہا کریں یا اللہ ایسا بنا دے, یا اللہ ایسا بنا دے. سورہ مومنون کی 11 آیات, اللہ 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 کیا آیات ہیں یہاں, جنت کی بشارت ہے نا آخر میں, 11ویں آیت میں ہے نا خالی میں جنت کی بشارت, ہم فیا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, جنت فردوس کے فردوس کا وارث بنا دیا گیا. اے کیا ہے وہ ہے آفیسر, کیا شان ہے آپ لوگوں کی, کاش کہ میں بھی آپ کی طرح یوں پڑھ لیتا یار, کاش کاش کے میں حافظ ہوتا کاش. تو یوں یہ آیت یاد کر لیں, مجھے بڑی بہت لطف آتا ہے جب میں سورہ نور کی ان آیتوں کو پڑھتا ہوں, جب واقعہ عفق کا بیان ہے جہاں پر عفق مبین, پھر میری امی جان کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, کیا ہے وہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی ہوں گی بارگاہ سرکار وہاں تشریف فرماتے، امی جان سے بات ہو رہی تھی، حالت تبدیل ہو رہی تھی، آیت نازل ہو رہی تھی، پھر جب بیان کیا گیا ہوئے امی جان رو پڑی تھی، ہماری امی جان رو پڑی تھی، تو فرماتی کہ میں یہ تو جانتی تھی کہ میری پاک دامنی پر بیان آئے گا، لیکن یہ نہ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل فرما دے گا. امی جان رو پڑی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا کے گھرانے کی پاکی بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں کتنے اسباق ہیں، کتنے اسباق ہیں. اسی طرح سورہ یوسف باب احسن القصص، واللہ کتنی خوبصورت سورت ہے، اور سورہ رحمان اس کے مضامین تو پڑھیں. اگر اس پوری سورت کو کسی غیر مسلم کے آگے اس کے پورے تراجم اور اچھے آواز اور اچھے مفاہیم کے ساتھ بیان کر دیا جائے، کوئی عجب نہیں کہ سارے کے سارے غیر مسلم پڑھنے والے مسلمان ہو جائیں. یار جنت کا بیان تو دیکھیں، اللہ کی نعمتوں کا بیان تو پڑھیں، یار سورہ یاسین کا بیان تو پڑھیں، کتنا خوبصورت بیان ہے یار. سورہ ملک کا بیان تو پڑھیں یار. یہ وہ جہنم جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. کیسی کیسی چوٹیں ہیں قرآن کریم میں، کیسی کیسی مطلب کی خبریں قرآن کریم کے اندر. کیا بیان ہے قرآن کریم کا، کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا. پڑھیں تو صحیح، کیسا یعنی یہ دیکھیں کتنا لطف آتا ہے، کتنا لطف آتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے، کس سے ذکر ہو رہا ہے؟ یوں دیکھیں تو آقا سے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، کیسی تسلی تھی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے جو کفار مکہ ستایا کرتے تھے. کتنا خوبصورت بیان ہے قرآن کا، کتنا شیریں بیان ہے قرآن کا. کون سا ایسا مومن کا دل ہے جو یار قرآن سے اکتا جائے؟ اس کے مضامین ختم نہیں ہو سکتے، اس کی لذت ختم نہیں ہو سکتی. وہ کون سی میٹھائی ہے جو میرے قرآن سے زیادہ میٹھی ہے یار؟ ہم پڑھے تو صحیح، آج صبح ایک آیت پڑھیں رات تک اس کا لطف ملتا ہے یار. صبح ایک آیت پڑھ کے گھر سے نکلے رات تک اس کا لطف اٹھائیں گے آپ، کہ یار وہ جو آیت پڑھی تھی نا صبح، صبح کا ناشتہ یاد رہتا ہے یار، آیت یاد نہیں رہے گی. بریانی کی لذت یاد رہتی ہے، سورت مبارکہ کی لذت یاد نہیں رہے گی ہمیں یار. قرآن پڑھا کرتے تھے، یہ کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، ہم نہیں پڑھتے. تسلی دیتا ہے قرآن، کتنی تسلیاں قرآن کے اندر، کتنی تسلیاں ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے بچے کو دیکھا نا، کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، ماں آتی ہے کیچڑ سے نکالتی ہے، تپڑے مارتی ہے، گھر لے جاتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، باہر نکالتی ہے، وجد میں آ جاتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے پر اتنا کر. لوگ نکل رہے تھے، کس کو پرواتی ہے بچہ کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، مگر اللہ ہم پر رحیم ہے. ہم جب اس گناہوں کے دلدل میں اور کیچڑوں میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر مصیبت نازل کر کے ہمیں ستھرا کر دیتا ہے، ہم روتے ہیں یار. یہ دل جو خراب ہو گیا، کیا شاور سے اس کو ہم دھوئیں گے؟ یہ دل کا پانی شاور سے ہے اور پانی کے ٹینک سے نہیں آتا. یہ دل دھلتا ہے جب آنکھ کا پانی نکلتا باہر ہے، دھوتا اندر میں. کمال ہے یار، اس آنکھ کے پانی پر بھی کمال ہے، نکلتا باہر ہے، دھوتا اندر ہے، اور جو باہر سے نکلتا ہے وہ اندر جاتا ہی نہیں ہے، کیا دھوئے گا وہ. یہ لوگ تھے، روتے تھے، کرتے تھے، قرآن کو یوں پڑھتے تھے. تو یہ کچھ نیکی کی دعوت، کچھ مدنی التجائیں اب تک پہنچائی ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کا جذبہ نصیب فرمائے، اور ہم بس کچھ کر کے ہی دنیا سے جائیں. اللہ توفیق نصیب کرے، اللہ جذبہ نصیب کرے، اور عمل بھی نصیب کرے، ایمان کی سلامتی بھی نصیب کرے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک ہے